بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. یہ کتاب ہے جس میں سے ابھی ہم پڑھیں گے، اس کا نام ہے فیوز یزدانی. یہ ترجمہ فتح ربانی کا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. ہماری مجالس کے اندر اللہ والوں کے ملفوظات، ان کے مواعظ، ان کے ارشادات اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ جو ان حضرات کا مقصود تھا، مطلوب تھا، وہی ہمارا ان مجالس سے مقصود ہے. دل کا تزکیہ، نفس کا تزکیہ. ہمارے وہاں بھی، ہماری مسجد کے اندر بھی آج اتوار اسی وقت مجلس ہو رہی ہوگی، اس میں بھی یہ پڑھے جا رہے ہیں. یہ کتاب بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی کبھی کوئی، لیکن مقصود یہ ہے تاکہ ہمارے سامنے تصوف کی حقیقت آ جائے، تصفیہ کی حقیقت آ جائے، تزکیہ کی حقیقت آ جائے. اگر تو اس طلب کو لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ان ارشادات کے اندر تاثیر ہے، وہ ہمارے دلوں میں بھی اترے گی اور ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہوگی. کیونکہ ان اللہ والوں کا اس زمانے میں جب یہ ارشادات ہیں یہی مقصود تھا، اور ہم بھی اسی طلب کو لے کر جمع ہوتے ہیں کہ ہمارے دل بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، نفس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، طبیعت کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، غلط خواہشات کی غلامی سے آزاد ہو جائیں، فضاؤں کے اندر جو غلط اثرات پڑے ہوئے ہیں، جن کے تاثر سے غلط کام ہو رہے ہیں، ان کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان کے اثر سے غلط کام ہوتے ہیں، اس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں اور ہمارے دل ایک اللہ کی غلامی میں آ جائیں. اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام یہ ہے، اللہ کی ہر اطاعت پر ابھارنا، اللہ کی نافرمانی سے روکنا. جب دل کا تصفیہ ہو جاتا ہے، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، پھر دل کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، ایسی قوت آتی ہے، ایسی ہمت آتی ہے کہ شریعت مطہرہ جو اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ ایسی مرغوب ہو جاتی ہے، ایسی محبوب ہو جاتی ہے، اس کا کوئی حکم پھر بوجھ نہیں رہتا، پھر سستی نہیں. ایک جملہ آج کل اکثر کہا جاتا ہے، جی سستی ہو رہی ہے، جی نماز کی سستی ہو رہی ہے، جی ذکر کی سستی ہو رہی ہے. پھر سستی نہیں ہوتی، پھر دل کے اندر ایک ولولہ ہے، ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے، پھر دل کے اندر ایک قوت ہے، ایک ہمت ہے. یہ مقصود ہے تصوف سے، یہ ہے صفائی سے، کہ ہمارے اندر میں جو منفی جذبات ابھرتے ہیں، کوئی انسان اس سے خالی نہیں ہے. ہر وقت ہمارے اندر ایک کشمکش چلتی ہے، منفی جذبات ابھریں گے، دبانا آ جائے، ایسی قوت آ جائے کہ ان کو دبائیں. یہ قوت حاصل کرنی ہے، اللہ والوں نے اسی کی محنت فرمائی ہر زمانے کے اندر. اس لیے ان اللہ والوں کے قدیم جو ہے ان بزرگوں کے حالات بھی پڑھتی ہیں، جیسے یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، ان کا نام بڑی محبت سے لیا جاتا ہے، بڑی عقیدت سے لیا جاتا ہے، بڑے بڑے ان کے لیے القاب ہے، محبوبیت ہے، لیکن انہوں نے کیا محنت کروائی، ان کی تعلیمات کیا ہیں، اس کو بھی جانتے ہیں. ایسی لفظ تصوف جو ہے، آج اس تصوف کے لفظ سے کچھ اچھا تاثر ذہنوں میں نہیں آتا الا ماشاء اللہ. لفظ صوفی سے، لفظ پیر سے آج کوئی اچھا تاثر نہیں آتا، کیونکہ ہمارے سامنے اس کی بگڑی ہوئی شکلیں زیادہ رائج پائی نظر آتی ہیں. اور یہ ہر زمانے میں رہی، یہ بات بھی ہم کرتا چلا، حق اور باطل ساتھ ساتھ چلا ہر زمانے میں. اہل حق نے ہمیشہ حق کو نکھار کے پیش کیا. یہی حضرت ایک مرتبہ فرماتے ہیں، ایک آپ کے اس واز میں بات ملے گی، کسی زمانے میں اللہ والوں نے، صوفیاء نے کسی خاص مصلحت سے صوف کا لباس پہنا. صوف عربی میں اون کو کہتے ہیں. تو بعض نادانوں نے سمجھا کہ صوف کا لباس پہننے سے بندہ صوفی بن جائے گا، تو انہوں نے صوفیوں کی حیات اختیار کر لی، وہ لباس پہننا شروع کر دیا، ان کی نقالی شروع کر دی اور سمجھے کہ صوفی بن گئے. تو اللہ والوں نے اس کو سنبھالا. حضرت کے ایک واقعہ ملتا ہے کہ صوف سے صوفی نہیں بنے گا، کہ صوفیوں کی شکل بنا لو، ان جیسا لباس پہن لو، صوفی بن جاؤ گے. صوفی تو دل کی صفائی پہ بنے گا. اب ہمارے یہاں بھی کیا ہے، چھوٹی سی داڑھی رکھ لی کسی بندے نے، صوفی صاحب ہم نے اس کو کہنا شروع کر دیا، اور پھر اس کی ہم نے جو حرکتیں دیکھی، اس کے کرتوت دیکھے، پھر صوفی ایسے ہوتے. صوفی کون ہے؟ جس کے دل کے اندر جو ہے وہ شفافت آ گئی، لطافت آ گئی، وہ پاکیزگی آ گئی، نفسانیت مغلوب ہو گئی، منفی جذبات کو کچل دیا جس نے. تو تصفیہ تو یہ ہے، تزکیہ تو یہ ہے، کوئی انسان خالی نہیں ہے اپنے منفی جذبات سے. اور ان اللہ والوں نے اسی کی محنت فرمائی. یہ جو امیر ارشادات سے ظاہر ہوتا ہے. ابھی میرے سامنے ایک مجلس ہے حضرت کی، یہ 20ویں مجلس ہے، یہ جمعے کی صبح 21 ذیقعدہ 545 ہجری میں آپ کے مدرسہ معمورہ میں ہوئی. آپ کا معمول ہفتے میں 3 اصلاحی واعظ فرمانے کا تھا، 2 آپ کے مدرسہ معمورہ میں اور 1 آپ کی خانقاہ میں، مقصود 1 ہی تھا. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے تھے جو آپ کے پاس اس طلب کو لے کر آتے تھے، دل کی اصلاح کے لیے آتے تھے. اس لیے ان کے اندر تاثیر ہے، روحانی تاثیر ہے، نورانی تاثیر ہے، ایمانی تاثیر ہے، یقانی تاثیر ہے، احسانی تاثیر ہے. تو اللہ سے مانگ کر بیٹھتے ہیں یہ تاثیرات ہمارے دلوں میں بھی اتر جائیں. تو انشاءاللہ اس طلب کو لے کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کے اندر یہ تاثیرات اتاریں گے. اب یہ ارشادات ہم پڑھتے ہیں، کیونکہ دل کی اصلاح کے لیے لوگ آ رہے تھے، ان کی اصلاح کے لیے کوشش فرما رہے تھے. ان ارشادات سے ظاہر ہو رہا ہے، ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے، ان چیزوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے جو رکاوٹ بن رہی ہیں اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کی، جو رکاوٹ بن رہی ہیں اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، جو رکاوٹ بن رہی ہیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہاں فرما رہے ہیں، یہ اس مجلس کا آغاز ہی اس سے ہو رہا ہے. اصل باب حضرت کا عربی میں ہے, جس کا ترجمہ مولانا عاشق علی میرٹھی رحمۃ اللہ فرمایا, وہ اس میں پڑھنے لگا ہوں. فرماتے ہیں, اے باشندگان بغداد, کہ یہ بات بغداد میں ہو رہا ہے. اس وقت باتیں ہزار سال پہلے کی ہیں لیکن آج بھی نافے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اے باشندگان بغداد, تمہارے اندر نفاق بڑھ گیا اور اخلاص کم ہو گیا, اقوال بڑھ گئے بلا اعمال کے. سو عمل کے بغیر قول کسی کا ہوتا ہے, بلکہ وہ حجت ہے نہ کہ قرب حق کا راستہ. قول بلا عمل کے ایسا ہے جیسے مکان بغیر دروازے اور حق کے آسائش کے. گویا خزانہ ہے جس سے خرچ نہیں کیا جاتا, وہ محض دعویٰ ہے بلا گواہ کے, وہ صورت ہے بلا روح کے, اور بت ہے جس کے ہاتھ ہیں نہ پاؤں نہ گرفت کی طاقت. اب یہ چند جملے اسی پر غور فرما لیں. یہ ہے صوفی
اللہ,
یہ ہے پیر. پیر فارسی کا لفظ ہے, اکثر عرض کرتا ہوں کہ پیر فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بوڑھا, یعنی بوڑھے نے ایک زندگی کا لمبا حصہ گزارا ہے, اس کے تجربات زیادہ ہیں, اس کے مشاہدات زیادہ ہیں, اس کے تجربات مشاہدات سے فائدہ اٹھا لو. جس طرح دنیا کے اندر جو ہے ہم سینئر سے سیکھتے ہیں, تجربہ کار سے سیکھتے ہیں, جو کام جس کا ہے ہم ہیں نا, جو ماہر ہے. اب بیماری کا علاج بھی کرا رہے ہیں, ایک ڈاکٹر سے کرایا, پھر اس کے بعد کہتے نہیں جو اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے, پھر اسپیشلسٹ سے بھی بات نہیں بنتی, کہ جی پروفیسر صاحب سے. کیوں؟ پروفیسر نے زیادہ, اس کی عمر زیادہ ہے, اس کا تجربہ زیادہ ہے, اس کے ہاتھوں سے زیادہ مریض گزرے ہیں, اس کے مشاہدات زیادہ ہیں امراض کے تعلق, کیونکہ زیادہ مریضوں کو دیکھا اس نے, زیادہ کا علاج کیا ہے. تو یہ عام سی بات ہے نا, تو پیر سے اصل مراد تو یہ ہے کہ اس بوڑھے نے اپنی زندگی کا ایک حصہ اپنے نفس سے مقابلہ کرنے میں گزارا اور اس کو زیر کیا اور اندر کے منفی جذبات پر قابو پایا, شیطان کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوا, ماحول کی فضاؤں سے مقابلہ ہوا, اس نے اس فن کو سیکھا اپنے شیخ کی نگرانی میں, اپنے مربی کی نگرانی میں, اپنے استاد کی نگرانی میں, اس لیے تجربہ کار ہے. اور ہم بھی جو چاہتے ہیں اپنے نفس کو قابو کرنا, اپنے شیطان کو زیر کرنا, ان سزاؤں کے اثرات سے بچنا, اس لیے ہم بھی کسی پیر کی نگرانی میں, کسی ماہر کی نگرانی میں اصلاح کرانے. تو اس وقت چونکہ آپ کے پاس لوگ جو آ رہے تھے, یہ ہے اسلام. آج اللہ معاف فرمائے, یہ زمانہ ہمارا مادیت کا زمانہ ہے. اس وقت ہمارے دل و دماغ پر مادی لذتوں نے اتنا غلبہ کر لیا ہے کہ ہماری سوچ اس سے ہٹ کر ہے ہی نہیں. مادی لذتوں کا حصول اور مادی نقصانات سے بچنا, روحانی لذتوں کا حصول فکر ہی نہیں, آشنائی نہیں, سمجھ ہی نہیں, ذوق ہی نہیں. کیا امیر, کیا غریب, کیا کالا, کیا گورا, کیا جوان, کیا بوڑھا, کیا مرد, کیا عورت, اور کیا آج کے دیندار. ہماری سوچ کیا ہے, کیا کھائیں گے, کیا پہنیں گے, کیسے بنے سنوریں, کیسی سواری ہو, کیسا کھانا کھائیں گے, کیسا مکان بنائیں گے, دن رات کیسے منصب حاصل کریں, عزت دنیا کے اندر حاصل کریں, اللہ کو کیسے راضی کریں, اللہ کے قریب کیسے ہوں, نفس کو کیسے زیر کریں جو اللہ کے قریب ہونے سے روک رہا ہے. اللہ سے دور کوئی نہیں ہے, یہ بات اکثر کرتا ہوں, اللہ سے دور کوئی نہیں ہے. کیونکہ اللہ تو فرما رہے ہیں کہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. حضور کون ہے؟ اس کی قدرت سے، اس کے علم سے کائنات کا کوئی ذرہ دور. جب یہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا قریب ہونا، تو مراد یہ قریب ہونا نہیں، یہ تو قریب ہے، ہر بندہ قریب ہے، ہر ذرہ قریب ہے، اس کی رضا کے قریب ہونا ہے، اس کی خوشنودی کے قریب ہونا ہے. اور اس کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کی مان کر چلنے میں ہے. اور وہ شریعت مطہرہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، جو کامل ہے، مکمل ہے، جس میں کسی قسم کی ذرا بھی کجی کمی نہیں ہے. ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کے تعلق سے شریعت سے پوچھے میں تفصیلات جزیات تک نہ بتائی. اور قابل عمل ہے قیامت تک کے آنے والے زمانوں کے لیے. جی اللہ یقین نصیب فرما دے، اللہ وہ صلاحیت عطا فرما دے کہ ہم پوچھیں اور اس پر عمل کریں. تو اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں، یہ تو اب یہ بات اس زمانے میں باشندگان بغداد کو فرما رہے ہیں، لیکن ہم اپنے پر غور کریں تو یہ جو کچھ فرما رہے ہیں آج ہمارے اندر بھی یہ چیزیں چل رہی ہیں. ہر انسان اپنے اندر جھانکے تو صاف محسوس کرے گا. کیا فرما رہے ہیں اے باشندگان بغداد؟ تمہارے اندر نفاق بڑھ گیا اور اخلاص کم ہو گیا، اقوال بڑھ گئے بلا عمل. آج بھی بات کی بات، ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے. جب معاملہ پڑتا ہے پھر پتہ چلتا ہے، پھر کہتے ہیں میں تو یہ سمجھ رہا تھا. یہ ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں، یہ دیکھ لو اپنا چہرہ. نفاق بڑھ گیا، اخلاص کم ہو گیا، اقوال بڑھ گئے بلا عمل. باتیں باتیں، عمل نہیں. سو عمل کے بغیر قول کسی کام کا، بلکہ وہ حجت ہے. کل قیامت کے دن اللہ پاک جائے ہمارے سامنے یہ اقوال لا کے ہمیں بتائیں گے، دیکھو کہا کیا نہیں. کہتے ہیں کرتے نہیں، تو یہ حجت ہے نہ کہ قرب کا راستہ. یعنی اللہ کے قرب کا راستہ نہیں ہے کہ اگر اللہ والوں کے اقوال یا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات یا قرآن پاک کی آیات اس کو پڑھیں اور اس پر عمل نہ کریں. یہ اور مطمئن ہو جائے کہ میں جانتا ہوں. آج یہی کہتے جی میں جانتا ہوں، مجھے پتا سارا کچھ، جانتا ہوں عمل نہیں کر رہا. تو اس کو فرما رہے ہیں معلوم ہے معمول نہیں بن رہا، اس کو فرما رہے ہیں کہ یہ حجت ہے، قرب حق کا راستہ نہیں ہے. قرب حق کا راستہ عمل ہے، بول نہیں ہے، قول نہیں ہے. کیوں؟ تمہارے قول بلا عمل کے ایسے ہیں جیسے مکان بغیر دروازے کے. اور حق آسائش نہ دروازہ نہ اس کے اندر آسائشیں. گویا خزانہ ہے جس سے خرچ نہیں کیا جاتا. صحیح جو قول ہے وہ خزانہ ہے. ارشادات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، قرآن کی آیات، اللہ والوں کے اقوال، یہ خزانہ ہے. خزانہ لیکن بلا عمل کے یہ ایسی ہے کہ خزانہ ہے، اس میں سے خرچ کچھ نہیں کرتی. یہ تشبیہات، یہ مثالیں سمجھانے کے لیے، وہ محض دعویٰ ہے بلا گواہ کے، وہ صورت ہے بلا روح کے. صورت ہے بلا روح کے، اور بت ہے جس کے نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ گرفت کی طاقت. آج کل تو بناتے ہیں اسکیچ آف ہیں، آج کل تو زمانہ ایسا آ گیا کہ بالکل اصل کی طرح بنا ڈالتے ہیں. کیوں جی ہیں؟ نہ اس میں گرفت کی طاقت ہے، نہ اس کے اندر ہیں. یہ اقوال جو بغیر اعمال کے ہیں، یہ باتیں جو کرنے کی ہیں عمل کی نہیں ہیں. ایک جگہ آگے آپ ہی فرماتے ہیں کہ میں یہ واقع اس لیے نہیں کر رہا کہ آپ لوگ اس میرے واقع کو سن کر یہ کہیں کہ واہ واہ خوب کہا. یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس لیے نہیں یہ باتیں ارشاد کر رہا، یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ سن کے کہیں واہ واہ خوب کہا، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پر عمل کرو اور عمل میں اخلاص رکھو. عمل کرو اور عمل میں کیا ہو؟ اخلاص. اور تمہیں اخلاص سے عمل کرتا ہوا میں دیکھوں تو میں کہوں واہ واہ خوب کیا. تو واہ واہ خوب کہا یہ نہیں، واہ واہ خوب کیا. آج اللہ رحم فرمائے، ہمارے قریبی زمانے کے اندر ایک اللہ والے گزرے ہیں، قاضی عبد القادر صاحب، جوہریاں میں رہتے تھے، تبلیغ کے بزرگوں میں سے بھی ہیں. ڈراویڈ کے اندر قرآنوں کے جوڑ پر اصلاحی بات فرمایا کرتے تھے. وہ ایک بات فرماتے تھے کہ بعض اوقات دو بیماریاں لگنے کا خدشہ لگ جاتی ہیں، اس کو پھر فرماتے تھے پنجابی میں کان راس کے زبان راس. کان کو سننے کا چسکا، زبان کو کہنے کا چسکا، عمل کی نیت ہی نہیں. جہاں پتہ چلا کوئی بزرگ آیا ہے، کوئی مقرر آیا ہے، بھاگے جاتے ہیں جان سننے کے لیے، عمل کی نیت ہی. تو کان کو سننے کا چسکا، ایسے بازوں کو کہنے کا چسکا، بیان کرنے کا چسکا. تو کان رس، زبان رس، عمل کی نیت، یہ فرما کہ وہ صورت ہے بلا روح کے اور بت ہے جس کے ہاتھ ہے نہ پاؤں گرفت کی طاقت. تمہارے اعمال کا بڑا حصہ گویا بدن ہے جس میں روح. اب جو مجمع آپ کے پاس آیا ہوا ہے اس میں اکثر تارے فرما رہے ہیں. کیوں کہ روح تو اخلاص و توحید اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہنا ہے، اور اکثر اعمال سے نکل چکی. تمہارے اعمال کا بڑا حصہ گویا بدن ہے جس میں روح. کیوں کہ روح کیا ہے؟ اخلاص، توحید، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہنا. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں جو آج کا جال صوفی کہتا ہے، یہ شریعت اور ہے، طریقت اور ہے. یہ ہیں صوفی، یہ ہیں صاحب شریعت، صاحب طریقت. آپ کے ہر واعظ کے اندر بارہا یہ جملہ اس سے ملتا جلتا ضرور ملے گا کہ کوئی طریقت ایسی نہیں ہے، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو. اصل طریقت ہے، اصل طریقہ جو ہے وہ کیا؟ شریعت کے تابع. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ بڑے وجد میں آ کے فرماتے تھے شریعت کا بادشاہی ہے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جن سے اپنے تصرف کی روح سیکھی، عربی کے ماہر تھے، فارسی کے ماہر تھے، پشتو زبان تھی، اس لیے آپ کی اردو ایسی رہی. مذکر مؤنث کا شریعت کا بادشاہی میں مزہ آتا ہے، آپ اس بول رہے ہیں شریعت کی بات، شریعت کا بادشاہی ہے، شریعت حاکم ہے جنوں اس پر، طریقت شریعت کی لانڈی ہے، طریقت شریعت پر ڈالنے کے لیے ہے، طریقت شریعت کی معاون ہے. یہ ساری محنت کس کے لیے؟ شریعت پر آنے کے لیے، شریعت پر ڈالنے کے لیے. یہ ذکر، اذکار، یہ تعلق، یہ سارا کا سارا اس لیے ہے، یہ اللہ بہت تعلق اس لیے ہے تاکہ ہم شریعت پر مضبوطی سے چلنے والے بنیں، جمنے والے بنیں. تصوف کو مستقل متوازی چیز نہیں ہے شریعت کے، بات سمجھتے ہیں؟ بالکل پیرل سسٹم میں کلیدہ چلتا ہے، یہ نہیں ہے. تصوف تو شریعت پر چلنے میں جو رکاوٹیں آ گئی ہیں، جو علائشیں آ گئی ہیں، ان کی صفائی کا نام ہے، تاکہ علائشیں دور ہوں، شریعت پر چلنے والے بنے. شریعت وہی ہے جو صاف شفاف بے غبار، بالکل. اللہ ہمیں اس پر آنے کی توفیق عطا فرما دے. اس لیے فرما رہے ہیں کہ اعمال کا بڑا حصہ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے بدن جس میں روح نہیں ہے تمہارے، وہ جو مجمع آیا اس کو، کیوں کہ اس میں روح نہیں ہے. اور روح کیا ہے؟ اخلاص، توحید، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہنا. کبھی کر لیا کبھی نہیں. آج ہمارا وتیرا یہی بن گیا، ہمارا دین پر چلنا، ہر ایک کہے چند ایک باتیں لے لی ہیں، مطمئن بیٹھے ہیں، بڑے مطمئن ہیں، بڑے دیندار ہیں. جی، چند گناہوں سے بچ گئے ہیں اور بڑے متقی بنے پھرتے ہیں. اور کتنے میں وہ لوگوں سے ہمارا نفس جو ہے ابھرتا ہے، کہتا تو یہ تو کر رہا ہے نا، یہ تو کر رہا ہے نا، وہ چند باتیں جو کر رہا ہے، یہ تو کر رہا ہے نا، یہ تو کر رہا، کتنا نہیں کر رہا. کہتا یہ تو نہیں کر رہا نا، یہ تو نہیں کر رہا نا، یہ تو نہیں کر رہا، وہ چند گناہ جو چھوڑے ہوئے ہیں وہ کتنے کر رہے. حضرت تھانی رحمتہ اللہ علیہ، اللہ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ہمارے قریب زمانے میں گزرے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ ہزار سال پہلے کی، وہ ابھی سو سال پہلے کی، لیکن اللہ والوں نے ہر زمانے محنت فرمائی. یہ اس لیے میں اب تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں. آپ نے ایک بات فرمایا جس میں قرآن کی آیت پڑھی، جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا، جو بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا. اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے. حضرت قرآن کی آیت پڑھی جس کا مفہوم میں نے عرض کیا ہے نا، یہ ہے جو بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، اور ہو کیا، یعنی ایمان کے بغیر کوئی عمل نیک ہے ہی نہیں. یہ اللہ فرما رہے ہیں. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ آج کے زمانے میں کہتے ہیں ایمان کے بغیر بھی. کراچی کے ایک نوجوان تھے، میں اکثر تذکرہ کرتا ہوں، سعودیہ کے قیام کے دوران میں گرمیوں کا موسم، اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے کمرے میں، کہنے لگے جس نے اے سی ایجاد کیا سب سے پہلے جنت میں جائے گا. میں کہا کافر بھی؟ جی، اللہ کا باغی جی. کیوں؟ اتنی مخلوق کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے، عقلی ندی. کیوں جی؟ بالکل لگے گی بات، فوراً لگے گی کہ بات تو باقی صحیح ہے، اس نے ایجاد کیا ہے، لیکن ہے حقیقت یہ. یہ ہماری اپنی اختراع ہے، اپنی عقلی اختراع ہے. اسی لیے اللہ نے فرما دیا کہ نیک عمل کون سا ہے جو ایمان کے ساتھ. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے وعظ کا آغاز فرمایا, یہ آیت پڑھی, یہ مفہوم بیان کیا, اور جو آپ کے گھر مجمع تھا, جیسے آپ لوگ اب بیٹھے ہیں نا, یہ جب مجمع جو بیٹھے ہیں نا, ان کا دین سے تعلق ہے نا, وہی آئے ہیں نا جی. اس وقت جو آپ لوگ بیٹھے ہیں, اللہ کا شکر ہے اس پر کہ ایک دین کی طلب, ایک شوق, ایک رغبت, تو وہاں بھی وہی ہوگا. کیونکہ حضرت کی اصلاحی مجاز پہ وہی لوگ آتے تھے نا جن کے اندر یہ طلب تھی کہ ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے, زمانے کی فضاؤں سے بچ کے صحیح دین پر چلیں, صحیح ایمانی قوت آئے, صحیح ہمارے اندر آئے, اسی لیے نا. تو وہی مجمع تھا نا. حضرت نے یہ قرآن کی آیت پڑھ کے اس کا ترجمہ مفہوم بیان کر کے پھر فرمایا, اب آپ لوگوں کے دل میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ ہم تو نیک عمل کرتے ہی ہیں, لیکن ہمیں تو کوئی پاکی رہنے کی ظاہری نہیں آ رہی, ہم تو پریشانی کے اندر ہیں, ہمارے حالات خبر ہی نہیں رہے, کفار غالب ہیں, ہم مغلوب ہیں, ہم ذلیل ہو رہے ہیں, خار ہو رہے ہیں, وہ عزت میں ہیں, کیوں جی یہ خیال آ رہا ہوگا, کیوں جی ہمیں بھی آتا ہے نا, آج کہتے ہیں نا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ پاکیزہ زندگی ملے گی, ہمیں تو نظر نہیں آ رہی, دن رات ہمارے ہم پر کیا بیت رہی ہے. اب حضرت نے ایک تمثیل سمجھتا نا, ایک مثال سمجھنے کے لیے کہ ہماری دینداری کی مثال یہ ہے, جیسے ایک آدمی ہے اس کا رنگ بڑا خوبصورت, اس کے چہرے کے خود و خال خوبصورت, آنکھیں خوبصورت, رخسار خوبصورت, پورا جسم سڈول بہترین, لیکن ناک اس کی کٹی ہوئی ہے, کہیں گے خوبصورت اس کو, رخسار خوبصورت, رنگ خوبصورت, حد و خال سارے صحیح, سڈول جسم بالکل متناسب ہے, لیکن ناک کٹی ہوئی, کیوں جی؟ اس ناک کے کٹنے نے اس کی ساری خوبصورتی کو کیا کر دیا. یہ ہماری دینداری کا حال ہے. بات چلی تھی نا کہ ہم چند باتیں لے لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم دیندار, ہماری دینداری یہی ہے, ہم میں سے ہر کوئی غور کر لے چند باتیں اپنی, جو اپنے آپ کو سہولت کی لگی وہ لے لی. تو یہاں کیا فرما رہے ہیں, روح کیا ہے, اخلاص, توحید, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہنا, کتاب اللہ, سنت, توحید, قائم رہنا. یہ بھی نہیں کہ چند دن کر لیا نفس پھوڑنے لگتا ہے ہمارا, جی ہے نا, چند دن چند اعمال کر کے جی ہیں, ذکر فکر کر لیا, اندر میں پاکیزگی محسوس ہونے لگی ہے, اور نفل پڑھ لی ہے, کچھ مزہ آ گیا ہے اور سکون مل گیا, اور بڑے مطمئن ہو گئے, لوگوں کے حقوق مار رہے, قرض لے کے دینے کی نیت ہی نہیں, آج کی فضاؤں میں عام اور دینداروں کی شکایتیں زیادہ آ رہی ہیں. ایک صاحب سے قرض لیا کسی ضرورت سے, پڑ جاتی کبھی لیتا, وعدہ کیا 6 مہینے کا, ہمارے حضرت کی عادتیں پار کر دی کہ 6 مہینے کی معیاد پر قرض لیتے تھے, لیکن جب ہوتا پھر فرماتے لو بھی آپ کا, 2 دن بعد کبھی 3 دن بعد یہ آپ کا قرض لے گی, حضرت 6 مہینے کا وعدہ, پھر میں سمجھا کہ پیسے پاس ہوں قرض واپس نہ کرنا چوری ہے, عملی تربیت ہوئی ہماری, آج دینے کو دل نہیں کرتا, پیسے پاس ہے, قرض والا گیا ہے بار بار تقاضا کرتا ہے, دے دیں گے مار لیں گے سر, ہے یا نہیں. تو ان صاحب سے بھی لیا, اور جب دینے کے لیے انہیں بلایا. وہ تو بڑی چھ مہینے کہا تھا, میں نے چھ مہینے کا تو کہا تھا لیکن یہ کر لیں گے, کر نہیں لیں گے, یہ لو. تو وہ صاحب فرمانے لگے کہ زندگی کا پہلا قرض واپس ہو رہا ہے. یہ چند سال پہلے کی بات ہے. فرماتے ہیں 13 لاکھ لینا ہے دینی لوگوں کا, ساتھ یہ بھی بتایا 13 لاکھ قرض لینا ہے کن کا, کیونکہ دینی تعلقات ہیں اور دینی سفر بھی خوب کر رہے ہیں وہ میرا دینے کا نام ہی لیتے ہیں. ایک صاحب آئے اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے والد صاحب کے کارنامے بیان کر رہے ہیں, جی ابا جی نے ماشاءاللہ جی فلاں بیٹے کو 2 دکانیں دے دی, اس کو مکان دے دیا, اس کو یہ دے دیا, اس کو دے دیا. بڑے میں سنتا رہا بھائی, اچھا بیٹیوں کا تذکرہ ہی نہیں, باسی تکر دیندار بندہ ماشاء اللہ, پوری داڑھی ہے, خوب دینی سفر بھی کیے ہوئے. سناٹا میں تذکرہ ہی نہیں, کیسے تذکرہ. پھر تسلیم کیا کہ نہیں بالکل تذکرہ ہی نہیں, تسلیم کیا کہ تذکرہ ہی نہیں. اب بتاؤ بہنوں کو حق نہیں دیتے, نمازیں ہو رہی ہیں, ذکر کیا جا رہا ہے, تسبیح بھی ہے, چہرے پر محراب بھی ہے, لباس بھی ہے, لیکن اور اس سے بھی زیادہ. ایک صاحب کہنے لگے کہ یہاں گئے ہوئے تھے تو وہاں جناب عالی ہو, داڑھی امامہ پورا لباس شریعت کے مطابق, کتنوں سے اونچی شلوار, ہاتھ میں تسبیح, اور کاروبار انتہائی مہربان دلیل, زبان پر جانا نہیں چاہتا, ہدایات دے رہے ہیں ملازمین کو. مجھے تعجب ہوا ان کے رویے کو اور ان کے کاروبار کو. ایک ہوتا ہے نا چلو جس کا پتہ نہیں ہے, نہیں غلیظ گندا کہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں, وہ نہیں. ان سے میں کہہ بیٹھا رہا نہیں کیا کہ آپ کا یہ شرعی لباس اور یہ اتنا گندا گھناؤنا یہ کام ہے کاروبار آپ سے. کیا کہتے ہیں یہ میرا مذہب ہے, یہ میرا کاروبار ہے. تو دینداری تو وہ ہے کہ شریعت مطہرہ پر 100% عمل کرنا, جن احکام کا جو درجہ ہے, فرض کو فرض کا درجہ, واجب کو واجب کا درجہ, سنت کو سنت کا درجہ, مستحب کو مستحب کا درجہ, مباح کو مباح کا درجہ, مکروہ تنزیہی کو اس کا درجہ, مکروہ تحریمی کو اس کا درجہ, حرام کو اس کا درجہ. یہ درجات ہیں شریعت مطہرہ نے تقسیم کر دیا, مال کی کیٹیگریز ہیں. سب سے اوپر فرض, پھر واجب, پھر سنت, پھر مستحب, پھر مباح, یہ بارڈر آ گیا. پھر نیچے آ گئے مکروہ تنزیہی, مکروہ تنزیہی تو ہے, مکروہ تو ہے نا, ضرورت ہو جاتی ہے. مکروہ تحریمی حرام کے قریب, اس واجب کے مقابلے. اس لیے فرمایا بزرگوں نے تجربات ہیں کہ جو مستحبات کی رعایت کرتا ہے اس کو سنتوں پر جمنے کی توفیق ملتی ہے. آج کیا کہنا, مستحب تو ہے نا, مستحبی تو ہے نا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ کے بات ہے کہ مولوی صاحب حضرت کی خدمت میں سردیوں کا موسم تھا, وضو کر کے تشریف فرما تشریف لائے ہوئے تھے, چادر اوڑھتے اوڑھتے بیٹھنے لگے. حضرت نے فرمایا کہ مولوی صاحب چادر اوڑھنے کا سنت طریقہ بھی ہے, اگر اس سنت طریقے پر چادر اوڑھو گے تو اس پہ بھی نورانیت ہے. اب مولوی صاحب کا مزاج مناظرانہ کاغذوں کا ہوتا ہے. حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 قسم کی سنتیں ہیں, ایک سنن ہدا ہیں جن کا اتباع فرض اور واجب ہے, ایک سنن عادیہ ہیں تو چادر اوڑھنا سنن عادیہ میں سے ہے. بیٹھے حضرت نے فرمایا کہ مولانا الموافقہ اولا من المخالفہ. اب بتاؤ مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ تجربہ ہے بڑوں کا محققین کا, جو مستحب پر جمتا ہے اس کو سنتوں پر جمنے کی توفیق ملتی ہے, اور سنتوں پر جمنے والے کو واجبات پر جمنے کی توفیق ملتی ہے, اور واجبات کے جمنے والے کو فرائض پر جمنے کی توفیق ملتی ہے. جو مستحبات میں سستی کرتا ہے سنتوں سے محرومی کی بلا میں گرفتار ہوتا ہے, اور سنتوں کا ترک کرنے والا واجبات ترک کرے گا, اس کے بعد فرائض ترک کرے گا. ہمارے اکابر اسلاف کی زندگیوں میں غور کریں کہ دین کے کام بڑے بڑے کیے انہوں نے, اور اس کے باوجود ان کی عملی زندگی, نجی زندگی, پرائیویٹ لائف کے اندر بھی غور کریں تو باریکیوں تک انہوں نے مستحبات کو بھی سنبھالا, مشکل مزاجی سے جم کے دیکھا. یہ ہے تصدیق, یہ حاصل کرنا ہے ہم نے. تصوف سے مقصود یہ ہے, یہ حال و معاجد کا نام نہیں ہے کہ ذکر کے مزے آ گئے اور حال چڑھ گیا اور اچھل کود ہو گئی اور کہنے لگے جو یہ صوفی ہے. یہ ہے صوفی جس کے اندر ایسی قوت آ گئی ہے کہ ایک ایک سنت پر مستحب پر جم کے دکھا رہا ہے. تمہارے نام قائم رہنا, یہ نہیں کہ چند دن کر لیا اور پھر چھوڑ دیا, اب ہم اپنا جائزہ لیں, ہم اپنا محاسبہ کریں, آج ہماری حالت کیا ہے. سنتوں پر عمل کرنے کی رغبت ہی نہیں, غیروں کے طریقوں پر اتنی رغبات بڑھ گئی ہیں, ترجیحات اتنی ہماری ہو گئی ہیں, پریورٹیز کرتے ہیں نا, پھر آج ہم دیکھ لو خود کدھر ہماری. جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن, ہمارے دین کے دشمن, ان کے طرز طریقے مرغوب, طرز ان کا مرغوب ہے, اور ادھر دل کے اندر حقارت ہے. اللہ رحم فرمائے. تو جب تزکیہ ہوگا اندر میں, تزکیہ ہوگا اندر میں, وہ قوت ابھرے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے, صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نمونہ ہے, ہمارے اکابر اسلاف نمونہ ہے. کیوں؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں. اللہ والے وہ ہیں جو ظاہری و باطنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے. یہ استعداد حاصل کرنی ہے, اس کے لیے یہ سارا کا سارا ہے. یہ ذکر اس لیے ہے کہ ہمارے دل کے اندر یہ جو نفس علائشیں ڈالتا ہے, یہ شیطان علائشیں ڈالتا ہے, یہ فضاؤں کی علائشیں آتی ہیں, یہ ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھ کر ہمارے اندر کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. دین پر چلنے کے لیے سستی, وہ اندر میں یہ ساری علائشیں دور ہوں اور اندر میں قوت آئے, ہمت آئے اور جی چاہے. یہ برادری سے متاثر ہو گئے, کیا کریں جی, مجبوری آ گئی. یہ بیوی سے متاثر ہوگی, بیوی ہے تو اپنے خاموں سے متاثر ہوگی, جی اب کیا کریں, خاموں دیا جی ماننی پڑتی ہے. حالانکہ ہمیں ایک اصول بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی مخلوق میں کسی کی اطاعت نہیں. جب ہم لوگ فرمایا کرتے تھے عورتوں کے لیے جو ہے, کبھی تو عورت گلا کرتی اپنے خاوند کی سختی کا, بددینی پر مجھے مجبور کرتا ہے. ماتے کہ ہمارے لیے تو واقعات ہیں, موجود ہیں, حجت ہمارے لیے ہیں. فرعون کی بیوی آسیہ نے ایسے جابر اور بادشاہ کے ساتھ نباہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کو بچایا. بچایا کہ نہیں بچایا تھی, کیسا رتبہ ملا. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, آپ کے کراچی گئی کہ آج کل کہتے ہیں کیا کرے جی ہم بھی چاہتے ہیں لیکن مجبوریاں آ گئی ہیں جی، زمانہ چلنے نہیں دیتا جی، والدین چلنے نہیں دیتے جی، افسر چلنے نہیں دیتے، حکومت چلنے نہیں دیتی، اولاد چلنے نہیں دیتی، یہی کہتے ہیں نا، سمجھتے ہیں کیا چھٹی ہو گئی جی، ہم بھی چاہتے ہیں چلیں خدمت پر شریعت پر، لیکن کیا کریں جی. حضرت فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے یہ سوچ لو قیامت میں یہ عذر قبول ہو جائے گا کہ چلنے نہیں دیتے. فرماتے ہیں وہاں سے سوال ہوگا کیا مجھ سے مدد مانگی تھی، کیا مجھ سے مدد مانگی تھی، روتے تو رہے کہ جی چلنے دے، کبھی مجھ سے مدد مانگی تھی کہ اللہ میں چاہتا ہوں، میں چاہتی ہوں، مجھے چلنے نہیں دیا جا رہا. فرماتے تھے کہ آزمانے کے لیے مانگ کر تو دیکھو، اندھا راستہ سے انہیں فضاؤں کے اندر جو ہے مانگ کے تو دیکھو، اور اللہ کے بندے دیکھو نظر آ رہے ہیں انہیں فضاؤں کے اندر جو روشنی کے منارے ہیں چل کے دکھا رہے ہیں، عورتیں بھی ملیں گی، مرد بھی ملیں گے، کسی میں یہ قیامت میں اللہ لائیں گے ہمارے ساتھ. دیکھو تمہارے زمانے کے یہ بندے بھی تو تھے نا، ان کو کیا مجبوری ہے. تو بھائی یہ ذکر اس لیے ہے، اب ہم ذکر کی مشق کر لیتے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہیں. ذکر کی مجالس جو ہیں یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ صرف ذکر، ذکر سے مذکور جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کی طرف ہماری جو ہے نا وہ دل کی توجہ رہنے لگے، وہ یاد رہنے لگے، اور یہ یاد پھر ہمارے اندر سے ہمیں ابھارے اس کی اطاعت پر، اس کی نافرمانی سے روکنے پر. یہ ہے مقصود ذکر سے. تو ہمارے ہاں چونکہ ذکر قلبی کی ذکر خفی کی مشق ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ ہی نہیں ہے. ذرا غور سے سن لیں، آج کے زمانے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو جس طریقے پر کہتا ہے وہ یہی ہے جی، باقی سب جدید میڈیسن والے ڈاکٹر کہتے ہیں جی ہومیوپیتھی، یونانی، ہربل میڈیسن کچھ نہیں. ہربل والے کہتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس کچھ نہیں ہے، ہومیوپیتھ ہے کہ ہمارے پاس ہی ہے. کیوں جی، حالانکہ سارے چل رہے ہیں، کسی کو کسی سے فائدہ ہو رہا ہے، کسی کو کسی سے فائدہ ہو رہا ہے. اسی طریقے سے یہ دل کے اندر کے جو امراض ہیں، جو ہمیں کھوکھلا کر رہے ہیں، جو ہمیں بے حس کر رہے ہیں، جو ہمیں کمزور کر رہے ہیں، جو اندر آمادگی نہیں ہے شریعت کو اپنانے کی، دین پر چلنے کی، سنت پر چلنے کی، اس کے لیے جو ہے یہ طریقے ہیں، یہ نقشبند طریقہ ہے، یہ چشتیہ کا ہے، یہ سہروردیہ کا ہے، یہ قادریہ کا ہے، یہ علاج کے طریقے ہیں. مقصود سب کا وہی ہے کہ دل کے اندر قوت اور ہمت حاصل کر کے اس کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال شریعت پر آنا. تو ہم نے چونکہ ایک طریقہ سیکھا ہے اس لیے طریقہ بتا رہے ہیں، یہ بھی ہے، یہی نہیں ہے، یہ بھی ہے ایک طریقہ جو ہے ذکر خفی. اس کا بھی حکم ہے وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفة ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. فرمایا جا رہا جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، اپنے دل میں یاد کرو، آج پکارے بغیر اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، غافلین میں سے نہ ہو. یعنی دل کو غفلت سے بیدار کرنے کا قرآن ایک علاج یہ بھی بتا رہا ہے کہ دل کے اندر یہ صلاحیت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے کثرت سے، تھوڑے ذکر سے بات نہیں بنے گی، چلتے پھرتے کرنے بات نہیں بنے گی، دل میں کثرت سے اللہ کی یاد رچا لو، بسا لو. اللہ فرما رہے فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو یاد کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے، اس کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں پر پڑے گی، دلوں میں نورانیت آئے گی، دلوں کو روحانی ٹونک ملے گا، روحانی قوت ملے گی، دلوں میں گناہوں سے بچنے کی ہمت بڑھے گی، گناہوں سے بچنے کی ہمت کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی رغبت بڑھے گی. ہم فرماتے ہیں وَقْرِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. یہ تعلیم کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہ ترغیب کے لیے جمع ہوئے ہیں. جو ہم اپنے دل کے اندر جو صلاحیت چاہتے ہیں، جو استعداد چاہتے ہیں، جو قوت چاہتے ہیں، جو قوت چاہتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے مشاغل میں سے، اپنی مشغولیات میں سے، اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کر اس کی محنت کر سکتے ہیں. نام کے ساتھ، اسم کے ساتھ، فتبارک اسم ربی کا، اسم رب کا بڑا متبرک ہے. اللہ فرما رہے ہیں اس میں برکت ہوگی، اس میں تبرک ہے. اللہ فرما رہے ہیں اللہ کا نام جو لفظ اللہ جو ہے یہ متبرک ہے. اس کو دل میں نقش کر لیں، اس کو دل میں رچا لیں، یہ ایک طریقہ ہے جو ہمارا ذکر کا ہے. یہ تصور کا ذکر ہے، ہے کہ تصور سے دل پر لفظ اللہ لکھیں یا لکھا ہوا تصور کریں، جس کو جو رنگ اچھا لگے اور اسی کی دل میں تکرار. اللہ اور اللہ سے مانگے، اس سے جو مقصود ہے دل میں پاکیزگی، دل میں شفافت، دل میں لطافت، دل میں قوت، ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. یہ طریقہ کیا ہے کہ تصور کی آنکھ سے دل پر دیکھیں لفظ کیا اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور تصور کی زبان سے تکرار اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے، تنہائیوں میں حرام کاموں سے روکتے ہیں. اس کی تاثیر ہے. تو یہاں ابھی مشق کر لیتے ہیں، زندگی بھر اس کا معمول بنانا ہے. اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اس کے لیے فارغ کر کے مشق کریں گے تو انشاءاللہ دل کی صلاحیت درست ہوگی اور مزید بڑھے گی. اب کچھ دیر اس کی مشق کر لیں گے.
أصحاب سيدنا ومولانا محمد بعزة كل ذرة مئة ألف مرة. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأن كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لك الحمد وإليك المشتقى وبك المستغاث وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق، اللهم طهر قلوبنا عن غيرك، ونور قلوبنا بنور المعرفة واليقين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك سعادة الدارين ونعوذ بك من شقاوة الدارين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اپنی اپنی جائز حاجتیں دل ہی دل میں اللہ سے مانگ لیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتہ اللہ.